مختلف دعاؤں میں نمایاں ہے۔ امام علیہ السلام راتوں کو اپنے رب کے حضور گریہ و زاری کرتے اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے تھے۔ امام جواد علیہ السلام نے ایسی احادیث یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں جو مختلف اخلاقی اور تعلیمی اور تربیتی میدانوں میں تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ امام جواد علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو توبہ میں تاخیر، کام میں تاخیر، گناہ پر اصرار اور خدا کے غضب سے محفوظ رہنے کے حوالے سے خبردار کرتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کی نظر میں تین چیزیں مومن کی حقیقی ضرورتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کو ہر حال میں تین خصلتوں کی ضرورت ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی توفیق، اندرونی واعظ و نصیحت اور اہل نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرنا۔
حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا، یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے، اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، کوئی مثال نہیں ایسی شان والا ہے، یہ کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے، سرے بری جہاد جاری ہے، شہید حق نے بتایا ہے بندگی کا راز، پڑھی ہے تیروں کی بارش میں بے مثال نماز، میرے حسین کو اب تک ہے اپنی بات پہ ناز، جہاں میں گونج رہی ہے اذان کی آواز، یزید مٹ گیا لمحہ تے ظلم بیت گئے، پکار اٹھا زمانہ حسین جیت گئے، حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں۔
سامن، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی امام جواد علیہ السلام کی عظیم المرتبہ شخصیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اس مقدس اور عظیم الشان ہستی نے دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کی مانند اسلام کے جامع جہاد کے اہم پہلو کو عملی جامع پہنایا اور ہمیں ایک عظیم درس دیا۔ بڑا درس یہ ہے کہ جب منافق طاقتوں کا سامنا ہو تو ہمیں ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دشمن کھلم کھلا دشمنی کرے اور اس میں دعوے اور منافقت نہ کرے تو اس کا کام آسان ہے، لیکن جب مامون عباسی جیسا دشمن اسلام کے تقدس اور اسلام کی حمایت پر مبنی تصویر پیش کرتا ہے تو لوگوں کے لیے اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں اسلام کا حامی اور خاندان پیغمبر کا حامی ہوں۔ امام علی ابن مسلم رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام نے مامون کے چہرے سے نفاق کے نقاب ہٹانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے۔
سامین، بغداد میں تشریف لانے کے بعد تقریباً ایک سال تک معتصم نے بظاہر آپ کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، مگر آپ کا یہاں کا قیام خود ہی ایک جبری حیثیت رکھتا تھا، جسے نظر بندی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی خاموش حربے سے، جو اکثر اس خاندان کے بزرگوں کے خلاف استعمال کیا جا چکا تھا، آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا اور ذی‌قعدہ کی آخری تاریخ سن 220 ہجری قمری میں زہر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ اپنے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس دفن ہوئے۔ امام جواد علیہ السلام کے یوم شہادت پر ایک بار پھر ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کے قیمتی کلمات پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس پر بھروسے اور توکل پر دلالت کرتا ہے۔ ہم نے ان میں سے ذیل میں چند نصیحتیں بیان کی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ پر اعتماد امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کو خوشی دکھلاتا ہے، جو شخص خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ خدا پر بھروسہ ایسا قلعہ ہے جس میں مومن ہی جا سکتا ہے۔ خدا پر توکل کرنا برائی سے بچانے کا ذریعہ اور ہر دشمن سے حفاظت کا وسیلہ ہے۔ ان سنہرے کلمات میں جس چیز کی تمام انسانوں کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، وہ خالق کائنات اور زندگی دینے والے پر بھروسہ کرنا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا وہ خوشی دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا انسان کے امور کے لیے کافی ہے۔
حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اللہ کے ذریعے بے نیازی اور اسی سے امید باندھنے کی دعا فرمائی۔ فرماتے ہیں، جو شخص خدا کے ذریعے بے نیاز ہوگا لوگ اسی کے محتاج ہوں گے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا لوگ اس سے محبت کریں گے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اللہ سے لو لگانے کی ترغیب دلائی، چونکہ خدا کا فیض اور لطف و کرم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے لو لگائی، خدا اس شخص پر لو لگانے والے کو غالب کر دیتا ہے۔ تامر، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آخر کلام میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے دوست کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس اخلاقی کمالات تک پہنچ جائیں جو خدا نے ہمارے لیے معین فرمایا ہے۔ خدایا ہمیں آخرت میں اولیاء و صالحین کا ہم نشین قرار دے۔
سامعین، پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سلام کہتا ہے، سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے حسین یہ کرم کارساز، کیا کہنا درود و عشق و سلام نیاز، کیا کہنا یہ حسن کی نگاہِ امتیاز کیا کہنا، کسی کا جلوہِ اکتار سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے ادھر سے درد کے مالک ہوائے دردائی، یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی، چلے ہو لے کدھر ناز سے مسیحائی، کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے یہ جانتے ہیں بنے ہو رہے رضا کے لیے، بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے، حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے، رواق مشد زہرا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے نظر کے یہ اشارے زبان نہیں کھلتی، کسی کے درد کے مارے زبان نہیں کھلتی، نبی کے راج دلارے زبان نہیں کھلتی، دلوں کا درد مسیحا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے سلام لیجئے آقا اب اپنے بندوں کا، ہر ایک قوم کے ملت کے حق پسندوں کا، سلام سارے زمانے کے درد مندوں کا، حسین سارا زمانہ سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات سے کرتے ہیں اور پہلے پیش ہے روزنامہ ابرار کی اہم سرخیاں. امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں وقت ضائع نہیں کرنے کے درپے نہیں ہیں، ترجمہ نے وزارت خارجہ ایران کا بیان. عالمی ادارہ صحت کی عمارت پر پہلی مرتبہ فلسطین کا پرچم لہرا دیا گیا. غزہ جنگ میں 2,200 گھرانوں کی مکمل نابودی پر عالمی برادری کی خاموشی. ایران سے شائع ہونے والے ایک اخبار آفرینش کی بعض سرخیاں اس طریقے سے ہیں: مذاکرات اگر نتیجہ خیز نہ رہے تو مشکلات کے حل کے لیے بے شمار راہیں موجود ہیں. امیگریشن کی سخت پالیسیاں ممکن ہیں یورپ کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوں، جرمنی کی سابق چانسلر کا بیان. اسرائیل کے غزہ پر تابڑ توڑ حملے قابل توجیہ نہیں ہیں، جرمن چانسلر کا بیان. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ تہران، ایران کے اعلی حکام سے ملاقاتیں، دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے تعلقات کو فروغ دینے پر تاکید. سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض سرخیاں پیش خدمت ہیں. ایرانی نیوکلیئر پروگرام کے حامی ہیں، خطے میں امن کی خاطر بھارت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں، وزیر اعظم مسعود پزشکیان کے ساتھ پریس کانفرنس. بجٹ میں دلیرانہ فیصلے کریں گے، ملک تبھی ترقی کرے گا جب اہل افراد بر وقت ٹیکس دیں گے، وزیر خزانہ. حماس سے زیادہ اپنی ہی فورسز سے خوف تھا، حماس کی حراست سے رہائی پانے والی اسرائیلی خاتون نے اپنی ہی فوج کی جارحیت کا احوال سنا دیا. پاکستان سے شائع ہونے والے ایک دوسرے اخبار ڈان کی بعض سرخیوں پر ایک نظر. اسرائیلی بمباری سے مزید 81 فلسطینی شہید، اسکول پر حملے میں کئی بچے زندہ جل گئے. آئی ایم ایف کی پاکستان میں مسلسل 6 سال اوسط مہنگائی سنگل ڈیجٹ رہنے کی پیش گوئی. ڈالر کی پشت پناہی سے قائم عالمی معاشی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، صدر یورپی بینک. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں اس طریقے سے ہیں: 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھے اور رہیں گے، کے پی کے وزیر اعلی کا بیان. اسرائیلی حملوں میں فلسطینی بچوں کے زندہ جلنے کے مناظر اقوام متحدہ کی نمائندہ رو پڑی. پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو 27 سال مکمل، یوم تکبیر کل منایا جائے گا. سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس میں کالم کا عنوان ہے مذمت اپنی جگہ، دھندا اپنی جگہ. کالم نگار وسعت اللہ خان لکھتے ہیں کہ یورپی ممالک غزہ کی لاش پر غمزدہ بھی ہیں اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ اسرائیل کے ہاتھ میں لہراتے ساختہ مغرب خنجر کی دھار تیز کرنے کی مشین بھی کاندھے پر اٹھائے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جب سے روس نے یوکرین پر فوج کشی کی ہے، کوئی مغربی ملک روس سے کاروبار نہیں کر رہا ہے. نسل کشی کے الزام میں انٹرنیشنل کرائم کورٹ کی وارننگ نکلنے کے بعد یورپی یونین نے بھی ولادیمیر پوتین پر سفری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، مگر اسرائیل کے بارے میں پابندیوں کا مطالبہ چھوڑ ایسے امکانات کے بارے میں سوال اٹھانا بھی قابل تعزیر یہود دشمنی کے دائرے میں آ جاتا ہے. گزشتہ ہفتے برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ نتن یاہو نے ان تینوں ممالک پر حماس نوازی اور یہود دشمنی کا فتویٰ داغ دیا. مغرب اسرائیل کی گالی کو محبوب کی گالی سمجھ کر بھی بے مزہ نہیں ہوتا ہے. ٹسوے مذمت افسردگی اپنی جگہ، دھندا اپنی جگہ۔ گزشتہ برس اسرائیل نے دنیا سے لگ بھگ 153 ٹریلین ارب ڈالر کی تجارت کی۔ اس عرصے میں امریکہ نے اسرائیل سے 17 ارب ڈالر سے زائد کا ساز و سامان خریدا۔ دوسرے نمبر پر چین اور ہانگ کانگ نے مجموعی طور پر 6 ارب ڈالر کی اسرائیلی مصنوعات خریدیں۔ تیسرے نمبر پر آئرلینڈ نے تقریباً 3 ارب ڈالر سے زائد کی مصنوعات منگوائیں۔ ویسے آئرلینڈ دو ریاستی حل کے پرجوش حامیوں میں شامل ہے۔ اسرائیل کی برآمدات مصنوعات میں ہیرے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اسرائیل ہیروں کی تجارت کا بھی کلیدی بین الاقوامی مرکز ہے۔ خام ہیرے افریقہ سمیت متعدد خطوں سے درآمد کر کے ان کی تراش و خراش اور تجارت کی جاتی ہے۔ جبکہ اسرائیل نے جن ممالک سے سال 1924 میں تقریباً 92 ارب ڈالر کی مصنوعات خریدی، اس کی فہرست میں چین، امریکہ، جرمنی سمیت 192 ممالک شامل ہیں۔ چین نے زیادہ تر الیکٹرانک گاڑیاں، کمپیوٹر، موبائل فون اور دھات وغیرہ خریدیں، جبکہ امریکہ نے گولہ بارود، خام ہیرے، الیکٹرانکس اور کیمیکل مصنوعات فروخت کی۔ اربوں ڈالر کے سامان حرب کی امداد و فروخت کی تفصیلات اس سے کہیں الگ ہے۔ جرمنی سے اسرائیل نے گزشتہ برس فوجی سامان کے علاوہ گاڑیاں، الیکٹرانکس، مشینری، ادویاتی مصنوعات خریدیں۔ ترکی سال گزشتہ اسرائیل کو اشیاء فروخت کرنے والے ممالک کی فہرست میں 5ویں نمبر پر، روس 6ویں، فرانس 7ویں، جنوبی کوریا 8ویں، بھارت 9ویں، اسپین 10ویں، برطانیہ 11ویں، جاپان 12ویں، ہالینڈ 13ویں، ویتنام 14ویں اور سوئٹزرلینڈ 15ویں نمبر پر رہے۔ سال 2024 میں اسرائیل نے باقی دنیا کو 62 ارب ڈالر مالیات کی جو اشیاء اور مصنوعات فروخت کی، ان میں 18 ارب ڈالر کی الیکٹریکل مشینریز، الیکٹرانکس، میکینیکل آلات، 10 ارب ڈالر کی کیمیکل اور دیگر اشیاء تھیں۔ اسلحے کے عالمی تجارت میں 2020-24 اسرائیل کا حصہ 3.1% رہا، یعنی وہ اسلحہ فروخت کرنے والے ممالک کی فہرست میں الترتیب امریکہ، فرانس، روس، چین، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے بعد 8ویں نمبر پر ہے۔ یہ ترقی یوں حیرت انگیز ہے کہ 2009-13 کے 5 برس میں اسرائیل اسلحہ فروخت کرنے والے ممالک کی فہرست میں 47ویں نمبر پر تھا۔ گزشتہ 4 برس میں بھارت نے ساخت اسرائیل 34%، امریکہ نے 13% اور فلیپینز نے 8% اسلحہ خریدا ہے۔ لب لباب ان گزارشات کا یہ ہے کہ اس دنیا میں اسرائیلی نسل کشی کے خلاف شور محض عوامی سطح پر جلسے اور جلوس اور میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، جبکہ ریاستیں محض خانہ پوری کی حد تک لب ہلا رہی ہیں۔ اسرائیل سے اقتصادی تعلقات میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور نہ ہی اسرائیل کو گزشتہ 2.5 برس میں کسی اشے کی قلت محسوس ہونے دی گئی ہے، حتیٰ کہ درآمد و برآمد کا نقشہ بھی غزہ کی نسل کشی سے پہلے کے نقشے سے کہیں زیادہ بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی بعض سرخیاں۔ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں، آپریشن سندور، پاکستان کو 30 منٹ بعد اطلاع دی، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پارلیمانی کمیٹی کو کیا مطلع۔ سعودی عرب میں شراب کی فروخت پر عائد پابندی ختم، فروخت کے لیے سیاحتی مقامات سمیت تقریباً 600 مقامات کا انتخاب۔ اچھے دن ایک خوفناک خواب ثابت ہوئے، مودی نے بڑے بڑے وعدوں کو کھوکھلے دعووں میں بدل کر ملک کی حالت تباہ کر دی، کھڑگے۔ راجیہ سبھا کی 8 نشستوں کے لیے الیکشن 19 جون کو۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کے ادارے کا عنوان ہے اے فار ایپل، ٹی فار ٹوم اور ٹی فار ٹرمپ۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب سے دوسری مرتبہ صدر بنے ہیں اپنے میں سما نہیں رہے ہیں، کوئی نہ کوئی محاذ روزانہ کھولتے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی سے روزانہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اگر جھگڑا نہیں بھی کرتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جن پر آئندہ جھگڑا ممکن ہو۔ ان دنوں ایپل کے سی ای او سے ان کی ٹھنی ہوئی ہے۔ انہوں نے سی ای او سے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ ہندوستان میں آئی فون بنوانا بند کر دیں، مگر ٹم کوک اس حکم کی تعمیل کے لیے خود کو آمادہ نہیں پاتے۔ انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ میں تو ہندوستان میں ہی اپنی کمپنی کی سرگرمیاں جاری رکھوں گا۔ اس پر ٹرمپ ناراض ہو گئے، کہا ٹھیک ہے تم ہندوستان سے دوستی نبھاؤ، مگر یہ یاد رکھو کہ امریکہ میں تمہارا فون فروخت نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو اس پر 25% ٹیرف لگے گا۔ اپنے اس موقف کے ذریعے ٹرمپ ہندوستان سے اپنے بغض کو بھی ظاہر کر رہے ہیں اور ایپل کو روکنا بھی چاہتے ہیں، مگر صنعتکار تو آخر صنعتکار ہوتا ہے، وہ اپنی سہولت اور منافع کو ہی دیکھتا ہے۔ ہندوستان میں لیبر سستا ہے، اس لیے انہیں ٹرمپ کے حکم کی کوئی معاف کیجیے گا اس لیے ان کو ٹرمپ کے حکم میں کوئی کشش نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان کے لیے کشش ہندوستان ہی میں ہے، کیونکہ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہندوستان میں بننے والے آئی فون پر لاگت بہت کم آتی ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔ مومن کے نزدیک اس کی عزت اور وقار مال و دولت سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے قناعت کے زیور سے وہ آراستہ ہوتا ہے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس پر وہ نظر نہیں رکھتا، بلکہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اور اسی طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو سامعین، اب پیش ہے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔ سامعین، ہم پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام بھی پسند آ رہا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم کس مقصد سے آئے ہو؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس سوال کو دہرایا، پھر فرمایا، لگتا ہے تم فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی بعض افراد فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے تھے، لیکن فاطمہ راضی نہیں ہوئی، میں فاطمہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے اور فاطمہ سے کہا کہ علی رشتہ لینے آئے ہیں۔ یہ سننے کے بعد وہ خاموش رہیں، اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے آثار فاطمہ کے چہرے پر دیکھے تو تکبیر کہتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آئے اور خوشی کے ساتھ فرمایا، اس کی خاموشی اس کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ شادی دلوں کا ایک مضبوط تعلق ہے جو ایک صحت مند اور متوازن معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے، اسی لیے یہ تعلق لڑکی لڑکے کی آگاہی، ان کی ایک دوسرے سے جان پہچان اور ان کی مرضی کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ اسلام ایک مقدس تعلق کی برقراری میں ان امور کی پابندی کی تاکید کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے سلسلے میں انتخاب کا حق بیٹی کو دیا۔ البتہ اس کے باوجود لڑکی کی شادی کے لیے والد کی اجازت ضروری ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے ایک سامع نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا والد کی اجازت کی شرط لڑکی کی خود مختاری کے منافی نہیں ہے؟ یہ سوال ہم نے شہید بہشتی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محقق داماد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس عورت کی ایک مرتبہ شادی ہو چکی ہو اور اس کے بعد اس نے طلاق لے لی ہو یا اس کا شوہر فوت ہو چکا ہو تو دوبارہ شادی کرنے کے لیے اس کو والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور جن موقعوں پر شادی کے سلسلے میں لڑکی کے لیے والد کی اجازت ضروری ہے وہاں بھی یہ شرط لڑکی کی خود مختاری کے منافی نہیں ہے بلکہ نظم و نسق کی برقراری اسی کی متقاضی ہے۔ بعض اوقات قانون وضع کرنے والا خصوصاً دین امن عامہ کے پیش نظر اور افراد کے حقوق و تعلقات کو صحیح طور پر مدون کرنے کے لیے عورت یا مرد کے لیے حدود و قیود کا تعین کرتا ہے، جیسا کہ امن عامہ سے ٹکرانے والے نجی معاہدوں میں بھی یہ حدود نظر آتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہی زیر بحث موضوع ہے، لیکن یہ چیز سماج میں فیصلے کی آزادی سے معنی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے قوانین، مثلا فرانس کے قانون اور دوسرے ممالک کے قوانین میں اس سلسلے میں حدود و قیود نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر محقق داماد کا مزید کہنا ہے کہ اسلام میں بیٹی کی شادی کے لیے والد کی اجازت قانونی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے معنی بیٹی پر باپ کی بالادستی کے نہیں ہیں، اور اسے لڑکی کی خود مختاری پر ضرب نہیں پڑتی ہے۔ والد کی اجازت کے بارے میں فقہا کے فتاوی مختلف ہیں۔ لڑکی کی روحانی اور جسمانی صورتحال اور مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں والد کی اجازت کو ضروری شرط قرار دیا ہے، اور آئلی قوانین میں بھی یہی نظریہ قبول کیا گیا ہے۔ اس مطلب سے زیادہ آگاہ ہونے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عصر حاضر کے ایک عظیم دانشمند شہید مرتضی مطہری کے نظریے کی جانب اشارہ کیا جائے۔ شہید مرتضی مطہری کہتے ہیں کہ والد کی اجازت کی شرط سے یہ خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ لڑکی کو عقلی، فکری اور سماجی اعتبار سے کمزور فرض کیا گیا ہے، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق عورت و مرد کی نفسیات سے ہے۔ عورتیں جلدی یقین کر لینے کے احساس کے پیش نظر مردوں کے محبت کے دعوے پر فوراً یقین کر لیتی ہیں، اور بعض اوقات ہوس پرست مرد عورتوں کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سی لڑکیاں ایسے مردوں کے جال میں پھنس چکی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مردوں اور لڑکوں کی خصوصیات اور ان کے جذبات سے آگاہ والد اپنی نا تجربہ کار بیٹیوں کے لیے شوہروں کے انتخاب پر نظر رکھیں۔ پس معلوم ہوا کہ قانون نے نہ صرف عورت کی توہین نہیں کی ہے بلکہ حقیقت پسندی کے ساتھ اس کی پشت پناہی کی ہے۔ یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ کیا والد کی اجازت کی کوئی حد ہے یا نہیں؟ یعنی اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو لیکن لڑکی کا باپ اس شادی پر راضی نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں لڑکی کی خود مختاری ختم نہیں ہو جاتی؟ جناب ڈاکٹر محقق داماد نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ لڑکی کے باپ یا ولی کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا ہے اور معقول حد سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتا ہے، اور لڑکی اس صورت میں اپنی خود مختاری کا دفاع کرتے ہوئے ضروری فیصلہ کر سکتی ہے۔ اسلام انسان دوستی پر مبنی اپنے زاویہ نگاہ کے پیش نظر لڑکی کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ قانونی راستوں سے اپنا حق حاصل کرے۔ اس سلسلے میں ایران کے آئلی قانون میں آیا ہے کہ اگر لڑکی کا والد یا دادا بغیر کسی وجہ کے اسے شادی کی اجازت نہ دیں تو لڑکی جس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اس کا نام، پتہ، نکاح کی شرائط اور طے شدہ مہر کی مقدار بتا کر عدالت سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اس لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور نکاح کا اندراج کروا سکتی ہے۔ عزیز سامعین، ہم آج کے پروگرام کا اختتام اسی سے متعلق ایک واقعے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک لڑکی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پریشان اور خوف زدہ حالت میں آئی اور اپنے والد کی شکایت کرنے لگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد نے کیا کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ میرے والد کا ایک بھتیجا ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھے بنا اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس نکاح پر راضی ہو جائے اور مخالفت نہ کرے۔ لڑکی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے چچا زاد کو پسند نہیں کرتی ہوں، میں ایسے لڑکے کی بیوی کیسے بن سکتی ہوں جس کو میں پسند نہیں کر سکتی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے پسند نہیں کرتی ہو تو تمہیں اپنے شوہر کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ لڑکی نے خوشی و مسرت کے ساتھ کہا کہ اتفاق سے میرے چچا کا بیٹا ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا اور میں اپنے والد کے فیصلے سے متفق ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ کی زبان مبارک سے یہ سن سکوں کہ والد کو لڑکی کے مشورے کے بغیر فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ ہمیں آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی حال میں یورینیم کی افزودگی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ پاکستان کے آرمی چیف اور ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری سے ملاقات، ایران پاکستان دفاعی تعاون کی تقویت پر زور۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے خلاف دباؤ میں شدت، اور اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ پٹی میں 80 سے زائد فلسطینی عام شہری شہید۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کسی بھی حال میں یورینیم کی افزودگی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سی این این سے بات چیت کرتے ہوئے اس سوال کے جواب میں کہ اگر مقصد اطمینان حاصل کرنا ہو کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے فوجی اہداف کے لیے کام نہیں لیا جائے گا، کہا کہ ہم بہت آسانی سے یہ اطمینان دلا سکتے ہیں، لیکن اگر ہدف پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے ایرانیوں کا حق چھین لینا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگی اور پورا عمل سبوتاج ہو جائے گا۔ انہوں نے مصالحت کے امکانات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ارادہ ہو تو ہو سکتی ہے، اس کا صرف ایک نہیں بہت سے راستے ہیں۔ جہاں تک ہم سے تعلق رکھتا ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے، اور ہم اس اطمینان کے پابند ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن باقی رہے گا۔ اسماعیل بقائی نے ایران پر ممکنہ حملے کی دھمکیوں کے بارے میں کہا کہ یہ دھمکیاں یقیناً مفید نہیں ہوں گی، ایرانی کسی بھی قسم کی موزوری اور دباؤ قبول نہیں کرتے، بنابراین اس طرح کی باتوں کی صورت میں ایرانی متحد ہو کر اپنی قومی سلامتی کا دفاع کریں گے۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں علاقے کی سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ایران پاکستان دفاعی تعاون کی تقویت پر زور دیا گیا، جبکہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی مشہد کا دورہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں علاقے کے تغیرات کے حوالے سے سیکورٹی اور باہمی دفاعی روابط کی تقویت پر گفتگو کی گئی، اور باہمی فوجی تعاون بڑھانے، مشترکہ سرحدوں پر سیکورٹی انتظامات بہتر کرنے، سرحدی علاقوں کو سائش نیز اقتصادی اور تجارتی علاقوں میں تبدیل کرنے اور خطے میں امن و ثبات و استحکام میں مدد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اور پاکستان کے اعلی فوجی کمانڈروں کی اس ملاقات سے پہلے فیلڈ مارشل آصف منیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی تھی۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اپنے دو روزہ دورے ایران میں شہر مقدس پہنچے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے پاکستانی زائرین کے سفر میں سہولتوں کے حوالے سے ایران کے اقدامات کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعاون میں توسیع اور استحکام لایا جائے گا۔ محسن نقوی نے مشہد پہنچنے کے بعد بارگاہ رضوی میں حاضری دی اور پاکستانی زائرین کی میزبانی کے لیے حکومت ایران کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ پاکستانی زائرین کی میزبانی کے لیے ایرانی حکام کے مخصوص اقدامات کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک دوسرے کے شہریوں کے دو طرفہ سفر، من جملہ پاکستانی زائرین کے سفر کے حوالے سے تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاکستان نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے پاکستان مخالف بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان کا کہنا تھا کہ جوہری ریاست کے سربراہ کے نفرت انگیز بیانات قابل افسوس اور خطرناک رجحان ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا بیان یو این چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یو این چارٹر تمام ریاستوں کو باہمی تنازعات پرامن طریقے سے حل کرنے کا پابند بناتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خود مختاری اور مساوی سلامتی کی بنیاد پر امن کا حامی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نریندر مودی کے بیان کو انتخابی مہم کا تھیٹر قرار دے دیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ایک تند و تیز بیان میں کہا تھا کہ پاکستان ایک بات بھول گیا ہے کہ اب ماں بھارتی کا سیوک مودی یہاں سینہ تان کر کھڑا ہے۔ مودی کا دماغ ٹھنڈا ہے لیکن مودی کا لہو گرم ہے۔ اب تو مودی کی رگوں میں خون نہیں گرم سیندور بہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کے خلاف کبھی بھی براہ راست جنگ نہیں جیت سکتا۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو ہر دہشت گرد حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اور یہ قیمت پاکستان کی فوج ادا کرے گی، پاکستان کی معیشت ادا کرے گی۔ ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مشری منگل سے امریکہ کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ فروری میں وزیر اعظم نریندر مودی کے واشنگٹن دورے کے بعد مصری امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق وکرم مصری 27 سے 29 مئی تک واشنگٹن ڈی سی کے دورے پر رہیں گے۔ اس دوران ان کی امریکہ انتظامیہ کے سینئر افسروں سے ملاقات اور کئی اہم میٹنگیں ہوں گی۔ اس دورے میں ہند امریکہ دو طرفہ تعلقات کے اہم شعبوں، دفاعی تعاون، کاروبار، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی اسٹریٹجک معاملوں پر بات چیت متوقع ہے۔ قابل غور ہے کہ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کی انتظامیہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کے جواب میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں کسی ملک کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے خلاف دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب حکومت کے خلاف احتجاج میں سرکاری ملازمین کے ساتھ پرائمری اسکول کے اساتذہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ کی قیادت میں پرتشدد مظاہروں کے بعد سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں قائم ہونے والی عبوری حکومت کو سرکاری ملازمین، اساتذہ، سیاسی جماعتوں اور فوج کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ نگراں حکومت بنگلہ دیش کو غیر مستحکم عبوری مرحلے سے گزار کر عام انتخابات کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بدعنوانی یا بدانتظامی کی بنیاد پر سرکاری ملازمین کو کسی طویل کارروائی کے بغیر برطرف کرنے کے آرڈیننس کے اجرا پر بیوروکریسی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اب سرکاری ملازمین کی مخالفت کے بعد سرکاری پرائمری اسکولوں کے ہزاروں اساتذہ نے پیر سے غیر معینہ مدت کے لیے کام چھوڑ دیا اور اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی دسمبر میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ آرمی چیف نے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر دیا، جس سے عبوری حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے 2012 سے قید جماعت اسلامی کے رہنما اظہر الاسلام کی سزائے موت کو کل عدم قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ سہنی قیدیوں کے اہل خانہ نے احتجاجی مظاہرہ کر کے سہنی وزیر اعظم نتن یاہو کی برطرفی اور قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کیا ہے۔ سہنی حکومت کے ٹی وی چینل 12 کے مطابق حماس کی قید میں موجود اسرائیلی فوجیوں کے اہل خاندان نے 7 اکتوبر کو انجام پانے والے طوفان الاقصی آپریشن کی تحقیقات کے لیے ایک حکومتی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیتن یاہو اور اسرائیلی کابینہ کے خلاف اجتماع کرنے والے مظاہرین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی کابینہ تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل سے دامن بچا رہی ہے، اس لیے وہ ان کی برطرفی اور قبل از وقت انتخابات کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ سہنی مظاہرین کا کہنا ہے کہ طوفان الاقصی کو 600 دن گزرنے کے باوجود طوفان الاقصی اور اس سے قبل پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے اب تک کوئی حکومتی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی کے سائے میں اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر سہنی حکومت کے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاس ٹوڈے نے ارنا کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غاصب سہنی حکومت محصور غزہ کے باقی ماندہ لوگوں کو بھوک کو ہتھیار بنا کر رہائشی خیموں پر وحشیانہ بمباری کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب سہنی حکومت غزہ میں خوراک کی تقسیم کا نیا میکانزم شروع کرنے کی دعوے دار ہے۔ سہنی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے شہر خان یونس کے القرارہ علاقے پر بمباری کی، جبکہ اس کے ساتھ ہی غاصب سہنی فوج کی توپوں نے بھی اس علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ پٹی میں 81 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 51 صرف غزہ شہر میں شہید ہوئے۔ اس دوران فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہدائے غزہ کی تعداد 53,977 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے امداد رسانی میں حائل مشکلات اور رکاوٹوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب بھی بہت سے جنازے عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور صہیونی فوجیوں کی بمباریوں کی وجہ سے وہاں تک امدادی اور شہری دفاع کی تنظیموں کے کارکنوں کو دسترسی حاصل نہیں ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے بعض علاقوں میں زمینی دراندازی کرتے ہوئے لبنانی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ المیادین چینل کے مطابق اسرائیلی فوج کے پیدل دستے جنوبی سرحد عبور کرتے ہوئے لبنانی علاقے میسل جبل کے مشرقی حصے میں تقریباً 100 میٹر اندر تک داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف لبنان کی قومی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی بھی کھلم کھلا توہین ہے۔ یمن نے آج بھی مقبوضہ فلسطین کی جانب 2 میزائل فائر کیے ہیں۔ ادھر ایک صہیونی اخبار نے یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک کوئی بھی یمنیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ایک اور میزائل یمن کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کی طرف فائر کیا گیا ہے۔ صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بیلسٹک میزائل تھا، لیکن اس بار خطرے کے الارم نہیں بجے۔ البتہ کچھ گھنٹے پہلے میڈیا ذرائع نے تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں میں خطرے کے الارم بجنے کی خبر دی ہے۔ ادھر ایک صہیونی اخبار نے یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کے لاحاصل ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ اب تک کوئی بھی یمنیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکا ہے۔ صہیونی اخبار ہارٹز نے اس رپورٹ میں سوال اٹھایا ہے کہ کیا کوئی بھی ملک اب تک یمنیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکا ہے، تو پھر اسرائیل کیوں یمنیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الحدیدہ بندرگاہ پر حملے یمنیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا طریقہ کار جو دشمن کے فوجی کمانڈروں کی ٹارگیٹ کلنگ پر استوار ہے، وہ بھی یمن میں ناکام ہے۔ صہیونی اخبار ہارٹز نے اعتراف کیا ہے کہ یمنی اپنے دشمن سے نہیں ڈرتے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خداوند عالم ان کے ساتھ ہے۔ اس صہیونی اخبار نے لکھا ہے کہ یمنی اسرائیل پر میزائلی حملے جاری رکھیں گے اور انہوں نے صہیونیوں کی روز مرہ زندگی درہم برہم کر کے رکھ دی ہے اور اسرائیل کے فضائی حملے یمنیوں کو روک نہیں پائیں گے۔ بعض دیگر ذرائع ابلاغ نے بھی لکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جنگ سے تھک چکے ہیں اور سمجھوتا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نیتن یاہو پر اس کے لیے کتنا دباؤ ڈالیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراقی حکومت کے ترجمان نے غزہ کے باشندوں کو بھوک سے مارنے کی صہیونی رجیم کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق عراقی حکومت کے ترجمان باسم العوادی نے غزہ میں جاری صہیونی حکومت کے مظالم کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کے نہتے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی رجیم کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ باسم عوادی نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت نے تمام انسانی اور قانونی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ کے لیے انسانی امداد روک دی ہے، جو کہ فلسطینیوں کی منظم نسل کشی کے صہیونی منصوبے کا حصہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہم عرب اور عالم اسلام سمیت عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صہیونی رجیم کے وحشیانہ جرائم کی روک تھام اور انسانی امداد کی ترسیل کے لیے فوری اقدام کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے جسے پیش کر رہے تھے ساتھی حسین اختر۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں تو خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ شریر انسان اگرچہ بظاہر بہت تیز نظر آتا ہے اور لوگ اس کی تیزی کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی جانب بڑھتے ہیں اور اس سے دوستی بھی کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ذاتی مفاد کے لیے اس سے دوستی کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہ شریر شخص اپنی شر طبیعت کے باعث ہمیشہ لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بنا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اسی ٹوہ میں رہتا ہے کہ کس طرح دوسروں کو وہ نقصان پہنچائے۔ یہ شرارتی طبیعت والا شخص جہاں دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہاں اس کی طبیعت سے اس کے دوست بھی پریشان رہتے ہیں اور اس سے دوستی کر کے پھر وہ پچھتاتے ہیں۔ اسی لیے اس طریقے کے شخص سے بچنے کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام نے سفارش کی ہے اور کہا ہے کہ برے لوگوں کی، برے انسان کی صحبت سے بچو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہوتا ہے جو دیکھنے میں تو خوبصورت نظر آتی ہے لیکن اس کے اثرات بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھول